الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَمًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فامضغ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. گزشتہ تین نشستوں میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے درس پنجم پر گفتگو کی ہے. عنوان ہے: اذن قتال سے حکم قتال تک. جہاں تک اس عنوان کا تعلق ہے، گفتگو اس پر مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کے ضمن میں گفتگو کا آغاز کریں، اس نشست میں میں چاہتا ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں ایک تو ابدی ضابطہ جو دیا گیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں، جو نہایت اہم ہے اور جس پر پوری طرح توجہ نہ دینے کے باعث منکرین حدیث اور منکرین سنت کو، خاص طور پر جو غلامی کا مسئلہ ہے اسلام میں، اس پر حرف زنی کا موقع ملا ہے اور اس کے خلاف عام مسلمانوں کو انہوں نے برگشتہ کیا ہے، برانگیختہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں 4 جو مستقل ہدایات ہیں ان کو بھی ہم ذرا اختصار کے ساتھ سمجھ لیں، اس لیے کہ جبکہ اب قتال فی سبیل اللہ کا موضوع ہماری اس گفتگو میں شروع ہو چکا ہے تو یہ جو عملی احکام ہیں وہ واضح ہو کر سامنے آ جائیں. سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4، یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جس کی آیت ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں کوئی سورہ محکمہ نازل ہو جاتی قتال کے ضمن میں، لیکن جب وہ سورت نازل ہو گئی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی وشی تاری ہو گئی، سکرات الموت میں نزع کے عالم میں. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 ہے: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اے مسلمانوں، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو ان کافروں سے تو مارنا ہے گٹروں کا، یعنی خوب ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو، اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو. یہاں پہ فب ربو نہیں کہا، فبر بر نے کہا. یہ گویا کہ ایک تاکید کا اور ایمفیسس کا اسلوب ہے، اس کو مصدر کی شکل میں لائے کہ یہ تو گویا کہ اٹل قانون ہے، مستقل قانون ہے. جب یہ مدبیر ہو کافروں سے، پہلا کام یہ کہ گردنیں مارو، حتی اذا خنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کی خوب ان کو کچل چکو، خوب خوریزی کر لو، ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہو، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ باندھو. یہ باندھنا جو ہے اسیر کر لینا، جنگ کے بعد اسیران بدر کا مسئلہ بھی، اب کیونکہ بدر کی گفتگو ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلی نشست سے، تو اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنقید ہوئی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بدر کے بعد 70 جو ہے فرشی ان کو قیدی بنا لیا تھا، اس لیے کہ یہاں جو ہے قید کرنے کی اجازت ہے، حتی اذا خنتموہم، جبکہ خوب کفر کا گور ٹوٹ چکے، ان کی کمر ٹوٹ چکے، گویا کہ ان کو مسلا جا چکا ہو، کچلا جا چکا ہو، پھر اس کے بعد اجازت ہے، اگر ان میں کوئی دم خم باقی نہیں رہا ہے اور تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اب ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، دوبارہ وہ تمہارے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہے ہیں، تو پھر قیدی بنا سکتے ہو. فشد الوثاق، اور شد کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، باندھو انہیں خوب مضبوطی کے ساتھ. یہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہی ہے کسی کو اسیر بنا لینا، اور اسی مضبوطی کے ساتھ باندھنے کا تسلسل ہے غلام کی شکل میں. مضبوطی کے ساتھ باندھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا ہے اور اس نے انہیں بھیڑوں بکروں کی طریقے سے رکھ دیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اسے معاشرے میں تقسیم کر دیا ہے، مسلمانوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا ہے، غلام کی حیثیت سے رہیں گے. یہ بھی در حقیقت مشد البساط ہی پر عمل پیرا ہونے کی شکل ہے. فَإِمَّا مَمَّن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَان حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد چاہو تو احسان رکھ کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے، جیسے ڈگ ڈالنا کہتے ہیں کسی کو، اپنا بوجھ گرا دے. یہ حتی تذر الحرب اوزارہا، یہ میں نے بڑی تفصیل سے سورہ محمد کا جب مسلسل درس چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تفصیل سے بحث کی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ کامل ہو جائے. حتی تذر الحرب اوزارہا، اس کا تعلق ہے فشد الوثاق کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ باندھو، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے جگ ڈال دے، جنگ ہتھیار رکھ دے. یعنی یہ سمجھیے کہ ایک ہوتی ہے حرب اور ایک ہے کوئی غزوہ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایک وار ہے اور ایک بیٹل ہے. یہ بیٹل آف بدر تھی، بیٹل آف احد، بیٹل آف دی ٹرنچز، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، یہ بیٹلز ہیں، جنگ تو جاری ہے، یہ ایک مسلسل وار تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایک طرف، اور مشرکین مکہ ابتدان صرف وہی تھے، بعد میں یہ ہے کہ یہود بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن یہ فریق ثانی ہے کہ درمیان جنگ مسلسل چل رہی ہے. اس جنگوں میں در حقیقت درمیان میں لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے، یہ بیٹل ہے، مختلف غزوات ہیں، جنگ مسلسل ہے. تو جبکہ جنگ بالکل ختم ہو چکی ہے، یعنی دین کا غلبہ اتنا محکم ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ کفر سرے سے مغلوب ہو چکا ہو، اس میں کوئی بھی اب طاقت جو ہے مقاومت کی باقی نہ رہی ہو، پھر یہ ہے کہ چاہو تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو اور چاہو تو انہیں احسان بھر کر چھوڑ دو. یہ آیت مبارکہ چونکہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، ذرا اسی وجہ سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں، حالانکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں تقدیم و تاخیر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے ایک آہنگ کو، جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس بہتی آہنگ کے پیش نظر الفاظ کو آگے پیچھے کرتا ہے. اس کی کوئی ایک ہی مثال یہ نہیں، بہت سی مثالیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت سے جو ہمارے سامنے تین مرحلے آئے ہیں، مسلمانوں جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے تو پہلا کام یہ کہ فضرب الرقاب، خوب گردنیں مارو، حتی اذا اخذتموہم، گردنوں مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ واقعتاً انہیں تم کچل چکے ہو، ان کی قوت جو ہے توڑ چکے ہو، ان کے اندر سے یوں سمجھیے کہ ان کا بھرکٹ نکل چکا ہے. اصل تو وہ کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا بھرکٹ نکل جائے، پھر تم انہیں باندھو، اور باندھنے کی شکل یہ ہے انہیں اسیر کرو، اور یہ کہ پھر انہیں غلام بنا کر رکھو، حتی تزال حرب اوزارہا، یہاں تک کہ وار ختم ہو جائے، کفر کی اب طاقت جو ہے اس طرح فیصلہ کن طور پر ختم ہو چکی ہو کہ اب کسی اور بھیڑ کا، کسی اور لڑائی کا امکان نظر نہ آتا ہو. فَإِمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَال. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ تمہیں آزادی دی گئی ہے کہ چاہو تو انہیں احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے لو. ذالک, اب ذالک کا لفظ جس طرح سے جب آتا ہے آیات میں تو ایمفیسس کے لیے اچھی طرح نوٹ کر لو اس کو. یہ ہمارا مستقل قانون ہے, یہ ہمارا ابدی ضابطہ ہے. ذالک وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. اور دیکھو مسلمانوں, ہم اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا ان کافروں سے, تمہیں تکلیف نہ دیتا کہ تم میدان میں نکلو, جان ہتھیلی پر رکھو, سفر کی صعوبتیں جھیلو, جنگ میں جاؤ, کسی کو زخم آئے گا, کسی کی جان جائے گی, یہ سب تکلیف ہم تمہیں نہ دیتے. ہمیں اختیار حاصل تھا, آنے واحد میں کفر کا خاتمہ کر سکتے, آنے واحد میں بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے ہم کفر کا, شرک کا دنیا سے, پوری دنیا سے خاتمہ کر سکتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا. وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ, بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ, لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے, یہ سنت ہے, وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے. اللہ چاہتا تو ابو جہل کا ہاتھ چھل کر دیتا, اور ابو جہل حضرت سمیہ کو بھی شہید نہ کر سکتا, حضرت یاسر کو بھی شہید نہ کر سکتا. وہ برچہ اٹھایا تھا جب اس نے, وہی کا وہی اس کا ہاتھ بے چل ہو جاتا, فارغ جتا, اللہ کو اختیار حاصل تھا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے چھوٹے رکھی ہے, رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کافروں کی بھی, تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزمائے, اور اب در حقیقت تمہارے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہے کہ ان میں کتنی کچھ جان ہے, وہ اپنے عقائد باطلہ کے لیے کتنی کچھ قربانی دے سکتے. تو یہ تو در حقیقت اللہ کی سنت ہے آزمائش, اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا فلسفہ یہ روح قرآن یہ ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, قل ذو الحق تتوب راہ مانند بے حباب, اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا, وہی ری ایشورنس. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے تم پر کوئی ظلم ہوگا, حق تلفی ہوگی, تمہاری یہ جان اثاریاں, تمہاری یہ سرفروشیاں, تمہاری یہ جان فشانیاں رائے گا چلی جائیں گی. نہیں, لن فلن یضل اعمالہ, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع کرنے والا نہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصہ ہے دوم میں, جو ایمان کے مباحث میں آیت آئی تھی, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں, خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت, اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فالذین ہاجروا وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا واخرجوا من دیارہم, تو وہ لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارخانے نمایاں کیے, اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے, میرے دین کے لیے, میری راہ میں, فالذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی, واخرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, وعوذوا فی سبیلی میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئی, وقاتلوا وقتلوا انہوں نے جنگ کی اور قتل ہوئے جانے دے دی, لو کفرن عنہم سیئاتہم ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس کا دوم کا طالباً درس دوم ہے, سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات. یہ آیت میں نے جیسا کہ عرض کیا بہت اہم ہے, ایک تو اس حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی, حضور کا جو فیصلہ تھا, حضرت عمر کو اس سے اختلاف تھا غزوہ بدر کے بعد, ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر تو یہ پھر آئیں گے ہم پر حملہ آور ہوں گے. بلکہ حضرت عمر کی تو رائے یہ تھی کہ جو ہم میں سے جتنا قریبی رشتہ دار ہو ان قیدیوں میں سے کسی کا, وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے. پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی رائے یہی تھی. بلکہ واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمان پکڑ رہے تھے, قیدی بنا رہے تھے, اور یہ چونکہ ان کے ہاں روایت چلی آ رہی تھی, ابھی قانون تو آیا ہی نہیں تھا کہ کیا بنے گا ان قیدیوں کا اور کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ اور کیا مال غنیمت کا حکم آئے گا. عام طور پر عرب میں یہ روایت تھا کہ جس کے حصے جو شے آ گئی, جس نے جس کو پکڑ لیا وہ اس کا غلام ہو گیا, جس نے جو مال جمع کر لیا وہ گویا کہ اس کا ذاتی ملکیت ہو کر مال غنیمت میں اس کا حصہ بن گیا. تو اس اعتبار سے جب لوگ بجائے ان کو کافروں کو قتل کرنے سے کوشش کر رہے تھے کہ زندہ پکڑ لیں, زندہ پکڑ لیں گے, قید کر لیں گے تو ہمیں فدیہ ملے گا, کوئی نہ کوئی تاوان دے کر ہی انہیں چھڑوائیں گے, اگر قتل کر دیتے تو بات ختم ہو گئی, ہمارے ہاتھ پر لے تو کچھ نہیں آئے گا. تو حضرت سعد ابن معاذ کو حضور نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بڑی ناگواری کے آثار ہیں. حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے سعد، کس وجہ سے تمہیں یہ ناگواری؟ تو انہوں نے وہی بات رکھی جو کہ حضرت عمر کی تھی کہ اس وقت تو ضرورت ہے کہ اس طاقت کو کچلا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو قیدی بنانا خلاف مصلحت. بعد میں پھر انہی دونوں حضرات کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں سورہ انفال کی اس آیت کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. میں نے اس لیے کہا کہ اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آیت نازل ہوئی اور گرفت ہوئی کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا. البتہ چونکہ یہاں ججمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہاں جو فرمایا ہے جبکہ تم انہیں خوب کچل لو، اب یہ کہ کچلے گئے یا نہیں گئے یہ ججمنٹ ہے، یہ تو ایک رائے ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ کفر کی جو ہے اصل میں جان نکل گئی ہے اور ان کے اندر سے قوت جو ہے ختم ہو گئی اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تو اس پر پھر یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن چونکہ ہماری طرف سے یہ اختیار آپ کو دیا جا چکا تھا اور یہ آیت پہلے قرآن میں نازل ہو چکی ہے، لہذا ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے صحیح ہے، مسلمان و مال غنیمت جو ہے تمہیں ملا ہے کھاؤ. یہ آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں. بہرحال یہ ہے در حقیقت عملی چارٹر جو ہے قتال فی سبیل اللہ کا. جب بھی کوئی دعوت اسلامی، کوئی انقلابی جدوجہد کس مرحلے میں آ جائے گی، تو پہلا مرحلہ ہے ضرب الرقاب، گردنوں کا مارنا ہے، یہاں تک کہ بھرکس نکل جائے جو مقابل کی قوت ہے ان کا. اس کے بعد اختیار ہے کہ انہیں سند البسا مضبوطی سے باندھ لو، اور یہ باندھنا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو اسیر بنا لیا ہے جنگ کے موقع پر اور پھر ان کو تقسیم کر دیا ہے، مسلمانوں کے غلام بن کر رہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا سند البسا ہی ہے. یہاں تک کہ جب بالکل آخری فیصلہ ہو جائے، کفر کی طاقت ختم، وار جو ہے اٹ کمز ٹو این اینڈ فائنلی، اب اختیار حاصل ہے کہ چاہو تو ویسے ہی احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو. اس سے پہلے اگر یہ قدم کیوں اٹھایا جائے گا تو یہ گویا کہ حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو کفر کو دوبارہ تقویت پہنچانے والا جو ہے مسئلہ ہو جائے گا. اور یہی ہوا ہے، جو بھی گئے تھے بچ کر ان کی اکثریت ایک سال کے بعد آ گئی ہے اور عہد میں وہ چڑھ کر آئے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ، زور شور کے ساتھ. اگر ان سب کا جو ہے اس وقت جو حضرت عمر کی رائے تھی، جو حضرت سعد بن معاذ کی رائے تھی، جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی، اس پر عمل ہوا ہوتا، تو یہ حوصلہ جو ہے قریش کو ایک ہی سال کے بعد دوبارہ لشکر کشی کرنے کا، یہ ان کے اندر پیدا نہ ہوتا. اب آئیے وہ ابدی ہدایات. سب سے پہلی ہدایت یہ آیت ایک پہلے ہماری سابقہ نصف میں آ بھی چکی ہے، یہ اب سورہ انفال کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے لشکر کشی کی صورت میں. اس لفظ کو اچھی طرح سمجھیے، زحفا کسے کہتے ہیں. دو قسم کی جنگیں دنیا میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اور عرب کو در حقیقت پہلی ہی قسم کی جنگ کے عادی تھے، چھاپا مار جنگ، ہٹ اینڈ رن، حملہ کرو، نقصان پہنچاؤ، لوٹ مار کرو، مار جاؤ. یہ ان کا گویا کہ یہ ان کا پیشہ تھا، غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، جتنے قتل کر سکتا ہے قتل کرتا ہے، باقی بھاگ جاتا ہے. وہ جم کر باقاعدہ صف بندی کر کے اہتمام کے ساتھ جنگ کرنا، یہ دوسری بات. تو چھاپے مار جنگ کو یہاں ایکسکلوڈ کیا گیا، زحفن کہتے ہیں باقاعدہ لشکر کشی، فوج کشی. اس لیے زحف کے لفظی معنی ہے بڑی سست رفتاری سے چلنا، گھسر گھسر کر چلنا. اس لیے کہ جب لشکر موو کرتا ہے تو اس کی رفتار تیز نہیں ہوتی. چھاپا مار جنگ میں تو اصل فیصلہ کچھ یہی تیز رفتاری ہے، برق رفتاری کے ساتھ جائیے، حملہ کیجیے اور برق رفتاری کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ آئیے. یہی چھاپا مار جنگ کی کہ جس نے روس جیسی سپر پاور جو ہے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس لیے کہ ٹیرین بھی در حقیقت افغانستان کا اس کے لیے بہت موافق تھا اور افغان جو ہے اس کے بہت ماہر تھے. تو چھاپا مار جنگ کا مسئلہ اور ہے، لیکن جب آپ فوج کشی کر رہے، لشکر لے کر چل رہے، تو لشکر کے ساتھ تو ظاہر بات ہے ساز و سامان بھی ہے، اس کی فارمیشن ہے، کوئی تیز چلنے والا ہے اسے بھی ساتھ دینا پڑے گا لشکر کا، تو لشکر تو آہستہ موو کرتا ہے. اس لیے لفظ زحف کہتے ہیں جب باقاعدہ فوج کشی ہو، جب اس صورت میں تمہارا مقابلہ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو اب انہیں پیٹھ دکھانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، مت انہیں پیٹھ دکھانا. اب جمے رہو، یا جان جائے اور یا فتح نصیب. اس کے سوا تیسرا الٹرنیٹو تمہارے سامنے کبھی نہ آئے. فلا تولوہم الادبار، اب دیکھیے یہاں پر زعفر کے لفظ نے سارا فرق جو ہے پیدا کر دیا. اس لیے کہ چھاپا مار جنگ میں تو آپ نے حملہ کیا اور بھاگے, وہ تو پیٹ دکھانی ہی دکھانی ہے. لیکن زعفر کی صورت میں جبکہ فوج کشی ہے, لشکر کشی ہے, باقاعدہ جنگ ہے سب بندی کے ساتھ, فلا تولوہم الادبار, انہیں سیٹ پر دکھاؤ مت, موڑو اپنی کمرے ان کے سامنے. یعنی یہ جب آدمی دوڑتا ہے بھاگتا ہے کسی میدان جنگ سے, فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے. وہ من یولہم یومئذ دبرہ, اور سن لو کہ جو کوئی بھی اس دن ان کے سامنے اپنی پیٹ کرے گا, پیٹ موڑے گا, الا دو شکلیں اس میں اس سے مستثنی کی گئی, الا متحرفا لقتال او متحیزا للعافیت, سوائے اس کے کہ یا تو پیترا بدلنا مقصود ہو. اب دو اشخاص لڑ رہے ہیں تلوار سے فرق کیجئے تو بتا اوقات ایک آدمی پیچھے ہٹتا ہے بڑا, لیکن وہ پیترا بدلنے کے لیے ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ بھاگ رہا ہے, بلکہ یہ کہ اس نے اس وقت جو ہے اپنے وار کے لیے کوئی اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے, کسی اور طرف سے داؤ لگانے کے لیے اس نے کوئی پیترا بدلا ہے. تو متحرف حرف کہتے کنارہ, کنارے پر ہو جانا, یہ ہے کہ اپنے وار مقابل کے وار کو بچانے کے لیے کلی کٹرا جانا. الا متحرفا لقتال او متحیزا للعافیت, ایک دوسری شکل مستثنی ہوگی اگر اپنے کسی اور لشکر کی طرف پہنچنا ہو. معلوم ہو گیا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ بہت ان ایکول ہو گیا ہے, بہت بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے. ہماری تعداد, یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں فقہا کا کیا قول ہے, ہماری تعداد بالکل ہی کسی درجے میں مناسبت نہیں رکھتی مقابلے کی. اب جس کو آپ ریٹریٹ کہتے ہیں, آرڈرلی ریٹریٹ, تاکہ پیچھے جو آپ کا لشکر ہے, پیچھے بڑا کیمپ ہے, اس کے ساتھ مل جائیں, اس کو بھی مستثنی کیا گیا. متحیزاً للعافیت, اپنی کسی اور جماعت, اپنی کسی اور جمعیت کی طرف جا کر ان سے مل جانے کے لیے اگر کوئی پسپائی اختیار کی ہو, یہ آرڈرلی ریٹریٹ اس کو کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں. ان دونوں کے سوا اگر کسی نے پیٹ دکھائی اور وہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا, فقط باب غضب من اللہ, تو وہ تو اللہ کا غضب لے کر لوٹا ہے. بما واہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بیت المصیر, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک بات تو نوٹ کر دیجیے جو میں نے ہجرت کے ضمن میں عرض کی تھی کسی گزشتہ نشست میں, کہ ہجرت بھی فرار نہیں تھا. یہ مستشرقین اور مغربی جو سیرت نگار ہیں, یہ فلائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, فلائٹ ٹو مدینہ, یعنی مدینہ کی طرف فرار اختیار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا خٹل انداز ہے ہر زمی کا اور تانا دینے کا, اور یہ بڑے اس طرح کے خٹل انداز میں ہمارے جو عام لیڈر ہے, عام پڑھنے والا ہے, نوجوان ہے, تعلیم یافتہ ہے, تو اس کے ذہن کے اوپر جو ہے بالکل انکانشیسلی اس کے ذہن کے اوپر ایک امپریشن ڈالتے ہیں. وہ فلائٹ میں وہ بھی یہی تھا کہ ایک سیاح, ایک جماعت, ایک جمعیت اب مدینے کے اندر اللہ نے فراہم کر دی ہے. اب اس مورچے کی طرف جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان, تاکہ وہاں سے لانچ کرے اب اپنی تحریک جو ہے, اپنی انقلابی جدوجہد ہے, اس کے لیے بیس اللہ نے عطا کیا ہے. وہاں جانا ہے, بھاگنا نہیں ہے, فرار نہیں ہے, فلائٹ نہیں ہے, ہجرت نہیں ہے. اور متحیزاً للعافیت, یہ بھی گویا کہ اسی کے ذیل میں ہے جو ہجرت آپ نے فرمائی ہے مدینہ منورہ. ہاں یہ میں نے عرض کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے وہ ایک پناہ گاہ کی طرف جانے والی بات تھی, اس لیے کہ وہاں کوئی دیش نہیں تھا. یہی وجہ کہ حضور وہاں نہیں گئے, آپ نے اجازت دے دی. بلکہ اہم نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ذہن منتقل ہوا وہ یہ کہ اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ ہجرت قرآن میں آیا ہی نہیں. سورہ عنکبوت میں ذکر ہے, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون, اشارہ ہے ہجرت کر جاؤ. اگر مکے میں تم پر ارضائے حیات تنگ کر دیا گیا ہے, تم میری بندگی نہیں کر سکتے یہاں رہتے ہوئے, تو میری زمین کشادہ ہے, جاؤ. لیکن اس کے لیے لفظ ہجرت نہیں آیا. ہجرت کا لفظ آیا ہے قرآن میں مکی صورتوں میں, یا تو آیا ہے سورہ حج میں اور یا سورہ نحل میں, اور یہ دونوں ہجرت سے متصل قبل, ہجرت مدینہ سے متصل قبل نازل ہوئی. تو ہجرت یہی ہے حقیقت میں جو ہجرت مدینہ ہے. سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. یہ ہجرت اور وہ ہجرت زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ واقعی ایک پناہ گاہ کی طرف مسلمانوں کو جانے کی اجازت ملی تھی, وہاں اللہ کے رسول نہیں گئے. یہاں در حقیقت مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ جا کر ملنا تھا, تاکہ وہاں سے لانچ کر سکے اپنی جو بھی تحریک ہے اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز کر سکے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اسی سورہ مبارکہ میں, سورہ انفال میں, اس کی آیات جو ہے 63 اور 66, اس میں قاعدہ بیان ہوا ہے ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اے مسلمانوں اگر تم میں سے 20 بھی ہوئے صبر کرنے والے. اب یہ ساری بحث ہماری صبر کی چل رہی ہے, یہ حصہ پنجو منتخب نصاب کا صبر اور مصابرت کے مباحث پر مشتمل ہے. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین, اگر تم میں سے 20 ہوئے صبر کرنے والے وہ 200 پر غالب آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس کا مطلب یہ کلام خبریہ عثمانی میں نہیں ہے کہ بس ایک بات جو ہے خبر کے انداز میں کی جا رہی ہے, اللہ کا وعدہ ہے. وہی یقین منکم میں تو یغلبوا الف من الذین کفروا, اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے, اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کے اوپر غالب آئیں گے ان کافروں کے. بانہم قوم لا یفقہون, اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اگر چاہیے چونکہ میرا مقام درس نہیں ہے یہ کہ میں اس میں تفصیل جا سکوں, کہ یہ تفقہ جو ہے اصل میں انسان کو صحیح پہل حاصل ہو تو اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے 10 گنا بلکہ 100 گنا. جس انسان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے, اس کے لیے موت کا کیا خوف؟ اٹس ناٹ دی اینڈ, یہ تو موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھے گی دم لے کر. موت کیسے کہتے ہیں؟ موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے. یہ تو جہاں میں اہل ایمان دولت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر آنکھ کھل جائے گی. یہ یقین, یہ علم, یہ تفقہ, یہ فہم اگر کسی انسان کو حاصل ہو تو اب اس کے لیے خوف کہاں ہوگا؟ کس سے کرے گا؟ موت سے قرار اختیار کرے گا, موت کو تو خوشحال سمجھے گا. نکھانے مرد مومن بات مہم, جو مر جائے تبسم بتا دے, ہجرت تو اس کا مقصود و مطلوب بن جائے گی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مارے غنیمت میں کچھ اور خوش آئے. تو اس اعتبار سے نوٹ کی, کیونکہ انہیں تو سمجھ ہے ہی نہیں, یہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں, یہی کا ہے تو آرام انہیں مرغوب ہے پسندیدہ ہے, لہذا کہاں ان کی طاقت کہاں تمہاری طاقت. تمہیں اگر یہ ایمان کی دولت نصیب ہے کہ تم میں سے اگر 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئے. لیکن اگلی آیت میں فرمایا الان خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تم پر نرمی کر دی ہے, تخفیف کر دی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ پہلی آیت میں حکم تھا یہ کہ اگر 10 گنا لشکر بھی سامنے آ جائے تو تمہیں لڑنا ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح حاصل ہوگی. اس لیے کہ اب جو فرمایا کہ الان خفف اللہ عنکم وعلم منکم ضعفا, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہے. یہ آیت ظاہر بات ہے کہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً نازل ہو گئی ہو کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ تم 10 گنا کے مقابلے میں لڑ جاؤ اور اسی وقت ساتھ ہی کہہ دیا جائے کہ صرف دگنے کا مقابلہ کرو, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت, اور میرے پاس اس کا ایک ثبوت ہے, غزوہ موتا میں 33 گنا لشکر سے صحابہ لڑ پڑے. اگر یہ آج پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو دلیل کے طور پر کوئی پیش کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا لڑنے کا. 3000 کا لشکر لے کر گئے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہ تھے, پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر طیار, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہم بلکہ تینوں شہید ہوئے ہیں اس میں, پھر حضرت خالد بچی کال کر لائے ہیں, اور اس وقت ان کے درمیان یہ بات آئی تھی کہ آیا ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں, تو سب نے یہ کہا کہ حضرت شہادت مطلوب ہے. کسی شخص نے یہ دلیل پیش نہیں کی, تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یہ بات. لیکن ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ بسا اوقات 10-10 سال کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہی جس آیت کی وہ ترمیم کے اندر یا جزوی تنسیخ کے طور پر آیت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کو شامل کر دیا گیا, جیسے کہ سورہ مزمل کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس کا میری تحقیق کے مطابق وہ ایک آیت نہیں 2 آیات ہیں, اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو تقریباً 1 سال کے بعد ہی نازل ہو گیا, اور دوسرا حصہ کم سے کم 10 سال بعد, اور ہو سکتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوا, لیکن ساتھ ہی رکھا ہوا. یہ قرآن مجید کے اندر اس کی بہت سی مثالیں ہیں, میرے نزدیک یہاں بھی ایسا ہی ہے. اس لیے کہ اتنا فرق 1 اور 5 کا فرق ہو گیا, پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم 20 ہو, اگر صابر ہو تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے, یعنی لڑو, اس دکھانے کا تمہیں حق حاصل نہیں. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ان ایکول مقابلہ ہو گیا, اگر تم 1000 ہو 100 ہو تو 1000 کے خلاف لڑو, 1000 ہو تو 10000 کے خلاف لڑو. لیکن اس کے بعد آیت فرما رہی ہے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, اب اللہ نے تم پر بوجھ کم کر دیا, تخفیف کر دی تمہاری ذمہ داری میں, اس کے علم میں ہے جب تمہارے اندر ضعف پیدا ہو چکا ہے. یعنی تمہارا اوسط جو ہے وہ گر گیا ہے. مومنین صادقین ظاہر بات ہے کہ ان کا تو وہی جو سے نسبہ تھا, لیکن جو نئے نئے لوگ اب آ رہے ہیں مدنی دور کے اندر ان کی وہ کیفیت بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے جو اوسط ہے وہ مسلمانوں کا گرا ہے. تو فرمایا فَإِنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. اب اگر تم میں سے 200 ہو, 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اگر 1000 ہوئے تو 2000 پر غالب آئیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے فقہا نے یہ حکم نکالا ہے کہ اگر دگنی جمعیت ہو تو اس سے توفیق دکھانے کا حق ہی نہیں, اجازت ہی نہیں, اس سے تو لازمن لڑنا ہوگا ان آیات کی روح سے. البتہ اگر اس سے زیادہ کا معاملہ ہو تو پھر یہ اختیار کی شکل کوئی انسان جو ہے اپنے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. تو پہلی ہدایت تو یہ آئی کہ جنگ اب شروع ہو گئی ہے, یہ مرحلہ آغاز ہو چکا ہے اس کا, اب دیکھو تمہیں کہیں تیر دکھانے کا مرحلہ نہ آ جائے. دوسری ہدایت, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے. اہل ایمان, جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی لشکر سے کسی گروہ سے, فثبتوا, نمبر 1 حکم, ثابت قدم رہو. یہ تو وہی بات ہوگی جو پچھلی آیت میں آ چکی ہے, اسے انہیں پیٹھ پر دکھاؤ. فلا تولوہم الادبار, اس کو وہاں پر کہا گیا تھا منفی اسلوب میں, یہاں مثبت انداز میں فثبتوا, ثابت قدم رہو, لمے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ وہ مضمون ہے کہ جو ہم سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کے حوالے سے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تو ذکر اللہ ہے جو تمہارے لیے تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنے گا, تعلق مع اللہ تمہارے صبر کے لیے بنیاد ہے, سہارا ہے. فَقْدِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, تمہارا صبر ہو سکتا ہے اللہ کے سہارے, اور اللہ کے سہارے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق, روحانی ذہنی قلبی رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے, اور اس کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر. اور دوسری بات, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ سے اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. ڈسپلن, فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا, کم اطاعت نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہاری جمعیت جو ہے وہ منتشر ہوگی. ولا تنازعوا فتفشلوا, اور دیکھو اختلافات میں نہ پڑنا, منازعہ نہ کرنا. تنازعوا, نزع کہتے کھینچ, دیکھو کھینچ تان, یوں ہونا چاہیے, نہیں جی یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اب اسی بحث کے اندر اگر الجھے رہ گئے اور پھر یہ کہ جب آپ کے اندر یہ بحثا بحثی زیادہ طول کھینچ جاتی ہے تو پھر کچھ ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس جن کے پیدا ہونے کے بعد فرض کیجئے کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے, اب اس کا ایک منفی ذہن ہو جائے گا, اس کے لیے اس کے اندر حوصلہ بھی رہے گا اپنی جان مارنے کا اور محنت کرنے کا. تنازع جو ہے اس سے بچو. اس کے لیے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے, مشورہ ضرور دے دو, مشورہ دے کر اپنے آپ کو فارغ کر دو. اب جو صاحب امر ہیں ان کا فیصلہ ہوگا, جو فیصلہ ہو اس پر چاہے انشراح ہو اور چاہے اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑے, پھر من ستے ول مک رہے, اب اس کی اطاعت کرو, اس حکم کے اوپر عمل کرو, اپنی پوری جان اس کے اندر لگا دو اور کھپا دو, پورے دل و جان کے ساتھ اس حکم پر عمل کرو. ورنہ یہ کہ زیادہ تنازع ہوگا, زیادہ کھینچ تان ہوگی, زیادہ بحث مباحثہ ہوگا, اس کے اندر ضد بھی پیدا ہو جائے گی, ہٹدردی پیدا ہو جائے گی, پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے پھر اس پر عمل کرنا جو ہے تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا, فشل کہتے ہیں کسی سے اگر ڈھیلا پڑ جانا. جیسے آرمی کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اٹینشن, ایک کوشن یہ ہے, پورا جسم تنا ہوتا ہے سپاہی کا یا جو بھی فوجی ہے, پورا جسم تمام اس کے پٹھے جو ہے پوری طریقے سے اپنی تناؤ کے اندر, اور سینٹیز اب آپ ڈھیلے ہو گئے, یہ آساب جو ہے ڈھیلے پڑ گئے. تو یہ فصل کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا. اگر تم تنازع زیادہ کرو گے تو ڈھیلے پڑ جاؤ گے, تمہاری جمعیت کا جو کسا ہوا نظم ہونا چاہیے وہ حیثیت برقرار نہیں رہے گی. وطن ہوا بھی ہو تم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ میں اس لیے خاص طور پر یہ آج آپ کو اس پر توجہ دلا رہا ہوں اس کی طرف, کہ جب ہم غزوہ احد کا تذکرہ پڑھیں گے اور اس میں جو مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی اس میں یہی الفاظ آئیں گے, حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہی لفظ فشل اور یہی تنازع, یہی لفظ وہاں پر آئے گا, کہ تمہیں جو وہاں تک اٹھانی پڑی 70 تمہارے شہید ہوئے، حضور مجروح ہوئے، یہ ساری در حقیقت تمہیں سزا ملی ہے تمہارے فصل کی، تمہارے تنازع کی، اور تم نے جو ان ڈسپلن کا معاملہ کیا کہ کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہاں گویا کہ پیشی وہ واقعہ ایک سال بعد ہوگا. یہ سورہ انفال ہے جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، وہ ایک سال کے بعد رمضان سن 2 میں غزوہ بدر ہوا ہے اور شوال سن 3 میں غزوہ احد ہوا. تو ایک سال پہلے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو اسی میں خیر ہے. تو واطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا، اور صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، جان اور مال کی قربانی کے لیے آمادہ رہو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ تو بار بار آ رہا ہے. سورہ بقرہ کی جو آیات تھی 153 سے 157 میں بھی آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اہل ایمان، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو. اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت، یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خود صبر کا مظاہرہ کرتے. تیسری ہدایت کا عنوان اب یوں سمجھ لیجیے کہ کہیں غلط تصور توکل اختیار نہ کر لینا. توکل ہمارے ایمان کے مباحث میں بڑے شرح و بس کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. ایمان کا لازمی تقاضا توکل. اگر توکل اللہ پر نہیں ہے تو ایمان نہیں. اگر آپ کا توکل، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ مادی وسائل پر ہے تو آپ کا ایمان جو ہے مادے پر ہے، اللہ پر نہیں. بندہ مومن کا تو در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں رب نہ ہو. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اللہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے. وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں، لیکن یہ ہے کہ سارے وسائل اسباب موجود ہوں، اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے کہ نتیجے کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے فیصلے سے ہے. یہ توکل ہے، تمہارا بھروسہ، تمہارا اعتماد وسائل پر نہ ہو، ذرائع پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو، کل کا کل اللہ کی ذات پر ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن اسی توکل کا ایک مفہوم مخالف کہہ لیجیے، ایک منفی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائے، اسباب کو جمع کرنے کی اپنی انسانی حد تک بھی کوشش نہ کرے. یہ اسباب کو جمع کرنے پر مجھے وہ اشعار یاد آ گئے اکبر اللہ آبادی کے، کہ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اور اسباب کرے جمع خدا ہی کا یہ کام، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام. بہرحال اپنی جگہ پر دعا کا بھی ایک مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائے اور اس کے ضمن میں کوتاہی اختیار کرے. کوتاہی جو ہے یہ جرم ہوگا. اس کے لیے یہ آیت پڑھ لیجئے، یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ انفال کی. میں نے سورہ انفال میں سے وہ آیات پہلے نکال دی ہے کہ جن کی یوں سمجھیے کہ جن کی حیثیت ہے یہ ابدی قوانین ہے، یہ تو گویا کہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ اللہ کی مستقل اور دائمی ہدایات ہیں. قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں یہ بنیادی ہدایات ہیں جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں. واقعاتی اعتبار سے غزوہ بدر کے ضمن میں جو تبصرہ ہوا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بات سامنے آئے گی. تو تیسری ہدایت کیا ہے؟ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے مسلمانوں، اعداد کہتے ہیں اسباب فراہم کرنا، سامان فراہم کرنا. اعداد، عِدُّوا لَهُم، سامان، اسباب، وسائل، اسلحہ امکانی حد تک فراہم کرو. مَّا اسْتَطَعْتُم، اس میں کوتاہی ہوئی تو مجرم تم ہو. تم اللہ کے ذمہ ڈال کر بیٹھ جاؤ کہ ہم نے تو اللہ پر توکل کیا تو یہ تمہاری حماقت ہوگی. اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک اسباب و وسائل، اسلحہ، جو بھی چیزیں فراہم کر سکتے ہو کرو. من قوت، طاقت میں سے، اسلحہ میں سے نفری فراہم کرنی ہے، میکسیمم جو نفری درکار ہے اس کو فراہم کرو. اسی طریقے سے اسلحہ فراہم کرو. ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو رکھو، باندھ کر رکھو، نظر آئے لوگوں کو. اس لیے کہ گھوڑا جو ہے رسالہ، پچھلے زمانے کی جنگ جو ہے سب سے زیادہ اہم جو ہے اہمیت رسالے کی تھی. جب گھوڑے چارج کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ بےچارے وہ پیادہ جو ہے وہ تو ان کے تلے ہو لے جاتے تھے. اس اعتبار سے گھوڑے تیار رکھو. رباط الخیل، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اس طرح تم ڈراؤ گے ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو، جو تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن بھی، تو کامن اینیمی ہے تمہارا، کافر اور مشرق جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے. اگر تم نے ساز و سامان فراہم نہ کیا، اس وقت جو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو ہم ڈیٹرنٹ کی حیثیت کی سمجھتے ہیں، جو اس کی اہمیت ہے کہ بھارت کا مقابلہ جو ہے کنونشنل ویپن تعداد ان کی، یعنی جو تین گنا چار گنا نفری، ان کے اسباب و وسائل، ہوائی جہاز ان کے پاس، ٹینک ان کے پاس، خاص طور پر نیوی کا تو ان کی اور ہماری نیوی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اس طرح سے. اب ایک ہی رہ گیا ڈیٹرنٹ، اگر ایٹم بم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے دس دفعہ سوچنا پڑے گا، کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یک طرفہ نہیں ہوگا، بہت بڑی تباہی کا خطرہ بول دے کر ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تم اگر یہ ساز و سامان فراہم کرو گے، گھوڑے بنے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ بڑے عمدہ جو ہے گھوڑے تیار ہیں، اور مسلمان کسی بھی وقت جو ہے مسلمانوں کا رسالہ جو ہے چارج کر سکتا ہے، تو تم ڈراؤ گے، اس سے ڈریں گے تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن بھی، وہ آخرین من دونہ، اور ایک دشمن تو وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو سامنے سے حملہ آور ہوتے ہیں، وہ قریش ہے، کفار مکہ ہے، وہ آخرین من دونہ، ان کے سوا بھی ہیں کچھ لوگ، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. ان سے مراد کیا ہے؟ ایک تو منافقین، مارے آفتین، تمہاری اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تمہارا دشمن، جنہیں مسلمانوں تم نہیں جانتے. یہ جمع کا سیوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے کہ حضور نہ پہچانتے ہو کہ کون منافق ہے اور کون نہیں، لیکن مسلمانوں کا بحثیت مجموعی جو ہے، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں مسلمانوں، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. لہذا اگر تمہاری یہ تیاری ہوگی اور یہ منافق دیکھ رہے ہوں گے تیاری ہو رہی ہے، تو ان کے حوصلے بھی دبے رہیں گے. یہی ہے جو پرچے بھیجتے ہیں قریش مکہ کو، پھر یہ کہ مدینے ہی میں یہود جو ہے یہ بھی ایک مارے آسین کی حیثیت سے موجود ہے، اگرچہ حضور نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن یہ کہ معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرتے رہتے تھے، اور وہی کی طرف سے جو ہے وہ ہوتی تھی انگیز قریش مکہ کو کہ آؤ سڑک تک آ کے ہم یہاں اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ جو فتنہ ہے ان کے نزدیک تو اسلام فتنہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مشترک دشمن سے یہود کے بھی اور کفار مکہ کے بھی، تو اللہ انہیں جانتا ہے. اس لیے تمہاری تیاری مکمل ہونی چاہیے، اور تمہاری اس تیاری ہی سے یہ ڈی مورلائز ہوگے تمہارے دشمن. وما تنفقوا من شیء، کیونکہ اس میں اب سارا کا سارا معاملہ انصاف کا ہے، اسلحہ جمع کرنا ہے، گھوڑے تیار رکھنے ہیں، اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، لہذا یہاں زور دیا جا رہا ہے مسلمانوں پر انصاف کرو. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو انفاق ہوتا ہے وہ ڈیفنس کے لیے بھی جو بانڈز ہیں وہ سود کے اوپر، یہاں کا حرام خور سود خور جو ہے اس ملک میں رہتا ہے، اور اس ملک کی اگر سلامتی ہے تو اس کی اپنی سلامتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر وہ قرض دیتا ہے ریاست کو تو اس پر سود لیتا ہے. یہ ہے در حقیقت کہ جس نے ہماری ذہنیتوں کو بالکل مست کر کے رکھ دیا ہے. تو یہاں فرمایا خرچ کرو، اپنی بہبود ہے، تمہاری اپنی بہبود ہے، تمہاری اپنی حفاظت ہے، کوئی تباہی آتی ہے تو تم پر بھی تو آئے گی. فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اب بہت اختصار کے ساتھ چوتھی اور آخری ہدایت، یہ بھی بڑی اہم اور بڑی ابدی ہدایت ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اے نبی جن لوگوں سے آپ کے کوئی معاہدے ہیں تو اگر آپ کو ان میں سے کسی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، اوپر سے معاہدہ ہے، اندر خانے آپ کے خلاف دیکھا دوانی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے، فامضوا الیہم علی سواء، تو دیکھیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے جب تک کہ وہ معاہدہ ان کی طرف دے نہ مارے، پھینک دیجئے وہ معاہدہ ان کی طرف، معاہدہ پہلے ختم کرے. یہ نہ ہو کہ انہی کی طرح آپ بھی، معاذ اللہ، بات سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی خیانت اختیار کریں، اوپر معاہدہ ہے، اندر خانے آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنا جو وقار اور اپنا جو بھی اخلاقی لیول برقرار رکھنا ہے، تو جیسے فرمایا گیا کہ ادفاع بالتی احسن، دفاع بھی کرو گے تو بہترین طریقے پر کرو گے، اس میں بھی کسی بے اصولی کا تمہیں اختیار نہیں ہے، اصولوں کے مطابق ہوگا، دیانت کے مطابق ہوگا، اس میں خیانت نہیں ہوگی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو اندیشہ ہو ہی جائے کہ کوئی قوم جو ہے خیانت کر رہی ہے، کوئی گروہ کوئی قبیلہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ہم بھی نہیں بلا سوا، تو اللہ سوا کے معنی الگ اعلان بر ملا ڈنکے کی چوٹ، ان کا معاہدہ پھینک دیجئے ان کی طرف، ان کے منہ پر دے ماریے. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ طرز عمل مسلمانوں کے خیالہ نشان نہیں ہوگا. تو یہ گویا کہ چار ہدایات ہیں ابدی مستقل، اور یہ ان کی اکثریت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، صرف پہلا جو معاملہ تھا مستقل ضابطہ جو تھا وہ سورہ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی چاروں ہدایات جو ہیں یہ سورہ انفال میں. چونکہ غزوہ بدر جب ہو گیا تو گویا کہ یہاں سے اب وہ عام کانفلکٹ جلسیل شروع ہوا ہے، تو آغاز ہی میں گویا کہ یہ ہدایات دے دی گئی ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ نشست سے اب گفتگو ہوگی واقعاتی انداز میں غزوہ بدر کے بارے میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.